پڑھو بھائی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب اذا اشترى متاعا او دابة فوضعه عند البائع فباع او مات قبل ان يقبض. یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ جب کوئی سامان خریدا یا کوئی جانور خریدا پھر اس کو بائع کے پاس رکھ دیا, یعنی مشتری نے وہ سامان یا جانور بائع ہی کے پاس رکھ دیا, فباء پھر بعد میں بائع نے اس کو بیچ دیا, او مات یا بائع کا انتقال ہو گیا, قبل ان یقبض قبضہ کیے جانے سے پہلے. یہ ہو گیا ترجمۃ الباب کا ترجمہ. کیا مقصد ہے اس ترجمۃ الباب کا وہ سمجھو. پہلے تو الفاظ کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. فباء او مات قبل ان یقبض, تو بعض نسخے کے اندر ہے ضاء او مات قبل ان یقبض. ضاء او مات, ضاء کے معنی ضائع ہو گیا, او مات یعنی کہ وہ جانور مر گیا. ضاء کا تعلق ہوگا سامان سے, کہ جو سامان اس نے خریدا وہ سامان ضائع ہو گیا. اور مات کا تعلق ہوگا جانور کے ساتھ, کہ جانور جو خریدا تھا وہ مر گیا. تیسرا نسخہ فوضعه عند البائع او مات. فوضعه عند البائع او مات, مشتری نے وہ خریدی ہوئی چیز بائع کے پاس رکھ دی. مشتری نے وہ خریدی ہوئی چیز بائع کے پاس رکھ دی, یا وہ خریدی ہوئی چیز مر گئی قبل اس قبضہ, قبضے سے پہلے. اب اس ترجمۃ الباب کا مقصد سمجھو. پہلی بات, ایک شخص نے سامان خریدا یا ایک شخص نے جانور خریدا. سامان یا جانور خریدنے کے بعد اس کو بائع کے پاس ہی چھوڑ دیا. سامان خریدا یا جانور خریدا اور خریدنے کے بعد اس کو بائع ہی کے پاس رکھ دیا, یعنی مشتری لے نہیں گیا. پہلا مسئلہ یہ. دوسری صورت حال, بائے اور مشتری کے درمیان کے اندر معاملہ ہوا ایجاب اور قبول، مشتری نے مبی کے اوپر قبضہ نہیں کیا، اس سے پہلے بائع انتقال فرما گئے، بے ہو گئی، ایجاب قبول ہو گیا، سب ہو گیا، لیکن مشتری مبی کے اوپر قبضہ کرے اس سے پہلے بائع مد ذلہ رحمت اللہ علیہ ہو گئے، تو اب کیا کیا جائے؟ یہ دو صورت حال ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں صرف سوال اٹھایا ہے، جواب نہیں دیا ہے. دیکھو عنوان کا، کہ جب مشتری نے سامان خریدا یا مشتری نے جانور خریدا اور اس نے بائع کے پاس رکھ دیا، پھر بائع نے بیچ دیا، یا بائع کا انتقال ہو گیا قبضہ کرنے سے پہلے، تو کیا کرنے کا؟ کوئی جواب ہی نہیں دیا. سوال اٹھایا، کیوں جواب نہیں دیا؟ تو شرح فرماتے ہیں کہ مسئلہ مختلف ہی ہے، اسی لیے امام بخاری نے جا کے جواب ہی مت دو، سوال اٹھاؤ اور طلبہ کو حوالے کرو کہ تم جواب ڈھونڈتے بیٹھو. مختلف ہی مسئلہ ہے، اسی لیے امام علی مقام نے کوئی جواب یہاں نقل نہیں کیا. اب سمجھو مسئلے کے اندر اختلاف. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر مشتری کا نقصان سمجھا جائے گا، دونوں مسئلے کے اندر نقصان جو ہو گیا وہ مشتری کا نقصان ہوا ایسا سمجھا جائے گا. مشتری کی چیز گئی تو مشتری نے چیز خریدی، خریدنے کے بعد بائے کے پاس ہی رہنے دی، اور اس کے بعد وہ چیز بائے کے یہاں ضائع ہو گئی، تو مشتری کی چیز گئی، پیسے دینے پڑیں گے پورے پورے. یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کپڑے اور غلہ ہو، مشتری نے خریدنے کے بعد بائے ہی کے یہاں چھوڑ دیا، خریدی ہوئی چیز ہے کپڑے اور غلہ، مشتری نے خریدنے کے بعد بائے ہی کے پاس چھوڑ دیا اور ضائع ہو گیا، تو امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ بائع کا نقصان ہو گیا، بائے کے پیسے گئے، بھائی کو پیسے نہیں ملیں گے. مشتری کہے کہ بھائی تیرے یہاں ہی چیز ضائع ہو گئی، تجھے اب پیسے ویسے نہیں ملیں گے. اور اگر جانور ہے یا جائیداد ہے تو اس صورت کے اندر مشتری کا نقصان سمجھا جائے گا کہ وہ چیز مشتری کی چلی گئی، بائے کو پورے پورے پیسے چکانے کے، چیز جو ضائع ہو گئی کس کی گئی؟ مشتری کی ضائع ہو گئی. یہ امام احمد رحمت مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. حنفیہ کیا کہتے ہیں؟ احناف کا مسلک اس سلسلے میں یہ ہے کہ مبی خریدی ہوئی چیز مشتری کے قبضے میں آئی تھی یا نہیں آئی تھی وہ دیکھو. حناف کیا کہتے ہیں؟ کہ مبی خریدی ہوئی چیز مشتری کے قبضے میں آئی تھی یا نہیں آئی تھی. وہ دیکھو, اگر خریدی ہوئی چیز مشتری کے قبضے میں آ چکی تھی, خریدی ہوئی چیز مشتری کے قبضے میں آ چکی تھی حقیقتاً یا حکمن, خریدی ہوئی چیز مشتری کے قبضے میں آ چکی تھی حقیقتاً آ چکی تھی یا حکمن آ چکی تھی یا تخلیہ کر دیا تھا, یا بائے نے مشتری کے لیے تخلیہ کر دیا تھا, پھر ضائع ہو جائے, تو مشتری کی چیز ضائع ہوئی, تو مشتری کی چیز ضائع ہوئی, بائے کو پورے پوری قیمت مل جائے گی. اور اگر مشتری کے قبضے میں آئی نہیں تھی, حقیقتاً بھی نہیں, حکمن بھی نہیں, تقدیراً بھی نہیں, تخلیے کے طور پر بھی نہیں, تو اگر خریدی ہوئی چیز مشتری کے قبضے میں نہیں آئی تھی, حقیقتاً بھی نہیں, حکمن بھی نہیں, تقدیراً بھی نہیں, تخلیے کے طور پر بھی نہیں, تو بائے کا نقصان ہوا, بائے کو پیسے کچھ بھی نہیں ملیں گے, مشتری کے ذمے کوئی پیسے لازم نہیں ہوں گے. یہ ہو گئے حضرات ائمہ کرام کے مسلک. امام بخاری کا رجحان کیا ہے؟ یہ تو ائمہ کرام کی بات ہوئی, حضرت کا رجحان کیا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو انداز اختیار فرمایا ہے, اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر قبضے سے پہلے, یعنی مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے, بائیے کی بے موت ہو گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر قبضہ کرنے سے پہلے بائی کی موت واقع ہو گئی تو بے تام ہو جائے گی, بے تام ہو گئی یعنی مشتری کا نقصان ہو جائے گا, بے تام ہو گئی یعنی مشتری اب اس کو لے لے گا یوں, اس لیے کہ بائے مرا ہے, مبی تو موجود ہے, تو مشتری لے جائے گا اس مبی کو اور اس کو فروخت کرے یا کچھ بھی کرے, یہ مشتری کے لیے جائز ہو جائے گا. اب احناف کے مسلک کو ایک مثال سے سمجھو. احناف نے یوں کہا کہ مشتری قبضہ کر لے گئے, کسی طرح کا بھی قبضہ کر لے گئے, پھر وہ چیز بائے کے پاس امانت کہی جائے گی, ایجاب ہوا, قبول ہوا, تخلیہ ہو گیا, تقدیراً حقیقتاً کسی طرح بھی مشتری کا قبضہ ہو گیا, پھر بھی مشتری وہ مبی بائے ہی کے پاس چھوڑ دے گئے, تو یہ مبی اب بائے کے پاس بطور امانت سمجھی جائے گی. اگر وہ مبی ہلاک ہوئی, بلا تعدی ہلاک ہوئی, تو بائے پر کوئی ذمہ نہیں آئے گا, بائے کے اوپر کوئی ذمہ لازم نہیں ہوگا. تو احناف کی بات سمجھ رہے ہو نا اچھی طرح؟ ایجاب قبول ہو گیا, تخلیہ ہوا, یا حقیقتاً قبضہ ہوا یا حکمن قبضہ ہوا، اب وہ چیز ہو گئی مشتری کی، پھر بھی مشتری لے نہیں جا رہا ہے، بھائی کو کہتا ہے بھائی تمہارے پاس رہنے دو نا، تو اب یہ چیز بھائی کے پاس کیا کہی جائے گی؟ امانت کہی جائے گی. امانت کا قانون آپ جانتے ہیں، بلا تعدی ضائع ہو جائے تو ضمان واجب نہیں ہوتا ہے. تعدی کرے تو ضمان آئے گا، بلا تعدی ضمان نہیں آئے گا. اسی لیے اگر یہ چیز ہلاک ہو گئی تو بائے کا کچھ بھی نہیں گیا، چیز گئی کس کی؟ مشتری کی. مزید سمجھو اس کو، اگر ایجاب قبول کے بعد مشتری نے قبضہ ہی نہیں کیا ہے، حقیقتاً نہیں، تقدیراً نہیں، تخلیے کے طور پر نہیں، ایجاب ہوا قبول ہوا لیکن مشتری نے قبضہ ہی نہیں کیا، پھر وہ چیز ضائع ہو گئی، تو اس صورت کے اندر بائے کا نقصان کہا جائے گا، بائے ذمہ دار ہوگا، بائے کو فلوس نہیں ملیں گے، سمن نہیں ملے گا، اور مشتری کا تو بیچارے کا خواب ہی ہو گیا منصوبہ، چونکہ چیز ملنے والی تھی وہ ملی ہی نہیں، نقصان تو کچھ ہوا نہیں، لیکن اس کا کوئی جو آگے کا پلان ہوگا خریدی ہوئی چیز میں وہ خواب ہی رہے گا، تعبیر نہیں آئے گی اس کی. مثال کے طور پر آپ نکلے گھر سے، کتب خانے پر گئے، فلاں کتاب ہے نا کتنے کی؟ 8 روپے کی. کہاں ہیں؟ دکھاؤ. کتاب دکھائی. میں نے خرید لی 8 روپے میں کتاب، لو پکڑو 8 روپے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی ذرا کتاب کتب خانے میں رکھو، اہلیہ نے مجھے بازار سبزی لینے بھیجا ہے، تو اتنی زخیم کتاب کہاں بازار میں لیے لیے پھرو، یہیں آپ کے کتب خانے میں چھوڑ کے جاتا ہوں، واپسی کے اندر آ کر میں یہ کتاب لے لوں گا. آپ بازار گئے، اتنے میں نعوذ باللہ کتب خانے میں آگ لگ گئی، سب کتابیں جل گئی، اور آپ کی وہ 8 روپے والی بھی جل گئی. آپ کا نقصان ہوا، کتب خانے والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں، ان کو تو پیسے مل گئے، ان کا تو کام ہو گیا. اگر پیسے ادھار رکھے تو دینے پڑیں گے، چونکہ ایجاب قبول ہو چکا تھا، آپ لے چکے تھے، پھر وہاں بطور امانت آپ نے رکھی تھی، اسی لیے اب ضائع ہو گئی بلا تعدی، تو آپ کا نقصان ہوا، کتب خانے والوں کا کوئی نقصان نہیں. دوسری صورت سمجھو، آپ بازار جا رہے ہیں سودا خریدنے کے واسطے، راستے میں کتب خانہ آ گیا، بھائی آپ کے پاس فلاں کتاب ہے؟ ہے. کتنے میں؟ 50 روپے. ایک آدھ دو روپے کم کر دیں، 48-49. ارے مولانا وہ تو بہت مہنگی کتاب ہے، وہ تو آپ کے لیے 50 کہی تھی. ارے پھر بھی ایک آدھ دو روپے کم کر دیں. اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی بازار جا کے آتا ہوں، واپسی میں لے لیتا ہوں، آپ کتاب تیار رکھنا. بازار تشریف لے گئے، آئے اتنے میں دیکھا وہ کتب خانے پہ تو آگ لگی ہوئی ہے، کتب خانے والا صرف پیسوں کا ڈبا لے کے باہر نکل گیا، باقی کتابیں جل رہی ہیں. آپ کی وہ کتاب بھی جل گئی جو آپ نے سودا کیا تھا، وہ بھی جل گئی. اس صورت کے اندر بائے کا نقصان ہوا، مشتری کا نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کتاب پر آپ کا قبضہ نہیں ہوا تھا، آپ نے وہ کتاب وصول نہیں کی تھی، اسی لیے آپ نے پیسے نہیں دیے تو اب جو ہے پیسے مت دو. دکان والوں کو کہو کہ بھائی پڑھو انا للہ اللہم اجرنی فی مصیبتی حاضی ہی پڑھو. اب پیسے ویسے تو اب ملیں گے نہیں چونکہ میں نے قبضہ کیا ہی نہیں تھا کتاب کے اوپر. سمجھ میں آ گئی صورت حال؟ یہ ہیں احناف کا اس سلسلے کے اندر مسئلہ جو آپ کو بتلایا. جی سب سے پہلے امام علی مقام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر لا رہے ہیں. ما ادرکت الصفقۃ حیا مجموعا فہو من المبتاع. جس نے مبیع کو زندہ پایا, صفقہ بمانا مبیع, جس نے بھی مبیع کو زندہ پایا صحیح سلامت اکٹھا پایا, مجموعاً اکٹھا, جس نے بھی مبیع کو زندہ پایا صحیح سلامت یا اکٹھا پایا تو وہ مشتری کا نقصان سمجھا جائے گا. فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ, وہ مشتری کا نقصان سمجھا جائے گا. پہلے اثر کے الفاظ سمجھو. حی کا کیا مطلب؟ صفقہ کا معنی تو مبی, لیکن حی کا مطلب کیا؟ حی کا مطلب یہ ہے کہ عقد کے وقت پر مبی زندہ, عقد کے وقت پر مبی زندہ, یہ حی کا مطلب. دوسرا مطلب سمجھو, عقد کے وقت پر مبی کی جو حالت تھی اس حالت کے اندر کوئی تغیر نہ آوے. بہت سی مرتبہ مبی عقد کے وقت کیسی تھی اور بعد میں کیسی ہو گئی, تو عقد کے وقت پر مبی کی جو حالت تھی اس حالت کے اندر کسی طرح کا کوئی تغیر رد و بدل نہ ہوئے تو وہ نقصان جو ہوگا وہ مشتری کا نقصان ہوگا. اگر تلف ہو گئی, ہلاک ہو گئی, تو نقصان کس کا ہوگا؟ من المبتاع, مبتاع کے معنی مشتری. اب اس کو دو مثالوں سے سمجھو پوری بات کو. آپ نے ایک بکری خریدی کہ بھائی عقیقہ کرانا ہے, بکری لے لو. خریدی تب زندہ بکری تھی, ایجاب کیا, قبول کیا, سودا ہوا, بکری بالکل زندہ. آپ نے سمن بھی دے دیا بکری والے کو, لے بھائی تیرے 10,000 پکڑ بکری کے. اب وہ بکری والا کیا کہتے ہیں, مول صاحب بکری لے جاؤ. ایجاب قبول ہو گیا, تم نے سمن بھی دے دیا, بکری لے جاؤ. گویا تخلیہ کر دیا اس نے بکری والے نے, مولانا صاحب بکری آپ کے لے جاؤ. مشتری کہتا ہے شام کو بکری منگوا لوں گا, ابھی رکھو نا تمہارے یہاں, ابھی تو میں جو ہے نا صبح کا وقت ہے, کہیں جا رہا ہوں, رک کر کے یہ سودا کر لیا, ابھی کہاں لے جاؤں سب جگہ بکری, شام کو منگوا لوں گا میں یہ بکری, آپ فکر نہ کریں. شام ہونے سے پہلے بکری مر گئی, مر گئی بکری. تو یہ نقصان ہوا مشتری کا, یہ نقصان کس کا ہوا؟ مشتری کا. اس لیے کہ وہ بھائی نے تو بیچارے نے حوالے کر دیا تھا کہ بھئی یہ تمہاری بکری لے جاؤ, تم نہیں لائے, उसने तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, समन ले लिया, बकरी आपके लिए तखलिया भी कर दी, ले जाओ, आप नहीं लाए, बकरी मर गए, आपका नुकसान हो गया। एक सूरत। दूसरी सूरत समझो, आप किसी बकरी जानवर वालों के यहाँ गए, भाई मुझे अकीके के लिए एक बकरा चाहिए, बहुत अच्छा, कितने में? 15,000 रुपये में। है का है, ऐसा है वैसा है। फिर उसने वो बकरा सब कैफियतें बयान कर दी, मुश्तरी कहते हैं लाओ, कहाँ है बकरा, मेरी गाड़ी में रख दो पीछे डिक्की में। उसने कहा कि वो तो सब जंगल में चरने गए हुए हैं, शाम को आएंगे तब टेम्पो बेच के मंगवा लेना तुम्हारा बकरा। मुश्तरी ने कहा ठीक है, शाम को मंगवा लेंगे। जंगल के अंदर जानवर चरने गए थे, कुत्तों ने बकरा फाड़ खाया, आया ही नहीं बकरा। अभी सूरत के अंदर ये नुकसान बाई का हुआ, मुश्तरी का नहीं हुआ, इसलिए कि अभी तक बाई ने मुश्तरी को हवाले ही नहीं किया था। हिजाब हुआ, कबूल हुआ, समन दिया, सब कुछ किया, बाय मुश्तरी ने मांगा भी गलानी भाई मेरा बकरा, तो क्या कहता है कि वो तो सब जंगल में चरने गए हुए, शाम को आएंगे ना तब ले जाना। शाम आने से पहले कुत्ते फाड़ खा गए बकरे को, तो नुकसान किसका हो गया? बाय का नुकसान हो गया। अगर मुश्तरी ने पैसे दे दिए थे तो मांगे लाओ भाई 15,000 लाओ, नहीं दिए थे तो कह भाई जाओ, ऐसे वैसे अब कुछ मिलेंगे नहीं। समझ में आ गया असर का मतलब? जी अच्छा, हनफिया होशियार बहुत है। हनफ क्या कहते कि इमाम अली मकाम ये रिवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की यहाँ लाए हैं इस मसले के, इस बात के लिए। लेकिन हनफ ये कहते हैं कि खियार मजलिस गैर मशरू है, उससे भी इससे इस्तिदलाल होता है। अनफ के यहाँ खियार मजलिस कोई चीज नहीं, तो उसकी आदम मशरूयत पर भी इस्तिदलाल होता है, इसलिए कि अगर उसी मजलिस के अंदर कब्जा करने से पहले बकरा मर जाता तो भी बाए ही का नुकसान होता, और कब्जा करने के बाद उसी मजलिस में बकरा मर जाता तो मुश्तरी का नुकसान होता। मालूम हुआ कि खियार मजलिस कोई चीज ही नहीं है, है ना हनफिया खोपरी लोग कहाँ से कहाँ इस्तिदलाल करते हैं। जी हिजरत का वाकिया है, इमाम बुयू पर इस्तिदलाल करते हैं, जहानत को भी दाद दीजिए इमाम बुखारी। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक, مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے کیا تھا کہ ہمارے گھر عام طور پر صبح میں تشریف لاتے یا شام میں تشریف لاتے، یہ حضور کا معمول مبارک تھا. جہاں اس وقت صفا مروہ کے باہر والی جانب کے اندر مکتبہ ہے، لائبریری، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان مبارک، قریش کا محلہ وہ بنو ہاشم کا، اور کنگ فہد گیٹ کے سامنے جہاں پر اسورتی پرفیومز والوں کی دکان ہے، رولیکس گھڑی کی جہاں دکان ہے، وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. جب تک یہ ٹاور نہیں بنا تھا وہاں پر مسجد تھی، مسجد ابی بکر صدیق نام کی، اور وہیں حضرت ابوبکر صدیق کا مکان تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ہجرت سے پہلے کہ روزانہ کسی دن صبح کسی دن شام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے. حضور کے مشیر خاص، معاون خاص، محبوب خاص، مشرکین کے مظالم سے تنگ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوئے، اور اسی درمیان مشرکین نے دار الندوہ میں ایک مشورے کی مجلس رکھی جس میں قریش کے بڑے بڑے لوگ شریک ہوئے، اور ابلیس لعین ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں حاضر ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے، ایک رائے آئی کہ بھائی قید کر دو، ایک رائے آئی کہ ان کو قتل کرو، ایک رائے آئی کہ مکہ سے جلا وطن کر دو. وہ لوگ دار الندوہ میں مشورہ کر رہے تھے، ابلیس کی حوصلہ افزائی پر فائنل ہوا قتل کرنا. ابھی یہ لوگ مشورہ گاہ سے نکلے، اس سے پہلے اللہ نے آیت نازل فرما کر ان کے پورے مشورے کی حضور کو اطلاع دے دی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ إِلَى آخِرِهِ. اور اجازت مرحمت فرما دی مدینۃ المنورہ ہجرت کی. ان کے اس ظالمانہ خطرناک مشورے کی بنیاد کے اوپر وہی نازل ہوئی، ہجرت کی اجازت مل گئی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دینا چاہتے تھے کہ ابوبکر ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. حضور عین دوپہر کے وقت پر حضرت ابوبکر صدیق کے یہاں تشریف لے گئے، عام معمول کے خلاف، اسی لیے کہ عام معمول تھا صبح جانے کا یا شام جانے کا، لیکن عام معمول مبارک کے خلاف آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عین دوپہر کے وقت پر ابو بکر صدیق کے گھر پر تشریف لے گئے. گھر والوں نے دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، یہ تو آنے کا کوئی موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، معمول نہیں ہے، ضرور کوئی بڑی بات پیش آئی ہے. اہل خانہ نے جلدی جلدی حضرت ابو بکر صدیق کو اطلاع دی کہ اب حضور آ رہے ہیں، ابھی دوپہر کے وقت جو معمول کے خلاف. تو جیسے صدیق اکبر نے سنا، فوراً حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ یقیناً کوئی بڑا حادثہ پیش آیا ہے، اسی لیے حضور معمول کے خلاف آج عین دوپہر کے اندر تشریف لا رہے ہیں، یقیناً کوئی حادثہ پیش آیا ہے، سمجھ گئے؟ کتنے میں حضور پہنچ گئے، اور وہی کے ذریعے جو ہجرت کی اجازت دی گئی تھی، حضور وہ خانگی رکھنا چاہتے تھے، خفیہ رکھنا چاہتے تھے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، اسی لیے جاتے ہی کہا کہ ابو بکر کون ہے یہاں پر، ذرا نکالو ان کو بات کون ہے یہاں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا حضور کوئی نہیں یہاں پر، میری دو بیٹیاں ہیں عائشہ اور اسماء، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آپ کا منشا مبارک یہ تھا کہ کوئی پرایا آدمی نہ ہو، غیر آدمی نہ ہو، ہجرت والی بات کو رازداری میں رکھنا چاہتے تھے اور اس کی اجازت کو سب کے سامنے بتلانا نہیں چاہتے تھے. کہا حضور ایک تو عائشہ ہے جو آپ کی بیوی، چونکہ نکاح تو ہو چکا تھا، اور دوسری میری دوسری بیٹی اسماء ہے، اور کوئی نہیں یہاں پر. کہا ٹھیک ہے. جب دیکھا کہ یہاں تو خلوت ہے، کوئی اجنبی نہیں ہے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہارے علم کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے مکہ المکرمہ سے نکل جانے کی اجازت دے دی ہے. وہی آ گئی، مجھے مکہ چھوڑ دینا ہے، نکل جانا ہے. تو اول بات جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی، کیا عرض کی؟ حضور مجھے بھی ساتھ لے جاؤ نا، جہاں آپ وہاں ابو بکر، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ حضور. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور ابو بکر تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا. وہی کے اندر لگتا ایسا ہے کہ اجازت صدیق اکبر کی بھی تھی کہ ان کو بھی ساتھ لے جاؤ. بہت دن سے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک اندازہ تھا کہ دیر سویرے ہجرت کی اجازت ملنے ہی والی ہے، اس لیے کہ مکہ والوں کے مظالم انتہا کو پہنچ رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرمانے ہی والے ہیں. صدیق اکبر کو اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے انہوں نے دو اونٹنیاں خرید رکھی تھی ہجرت کی غرض سے. ولو اراد الخروج لعدوا له عدة، اگر نکلنے کا ارادہ ہو تو پہلے سے آدمی تیاری بھی کرے. ان کا ہجرت کا ارادہ پہلے سے ہی تھا کہ حضور کو اجازت ملے گی تو میں بھی ساتھ چلا جاؤں گا، اسی لیے انہوں نے پہلے سے دو اونٹنیاں خرید کر کے تیار رکھی ہوئی تھی. تو اب حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں حضور میں نے تو دو اونٹنی بھی کب سے خرید کے تیار رکھی ہے ہجرت کے لیے، ایک آپ قبول فرما لیجیے، میں آپ کو ہدیہ پیش کرتا ہوں، ایک پر میں سوار ہوں گا، ایک پر آپ، ایک آپ قبول فرما لیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں قیمتن لیتا ہوں، قیمتن مفت میں نہیں چاہیے، ہجرت عظیم الشان عمل ہے، اسی لیے اجر اور ثواب بھی میں ہی لوں، اونٹنی کی قیمت بھی میں ہی ادا کروں، اسی لیے میں سمن دوں گا اس کا، اور میں جو ہے اس اونٹنی کو سمن کے طور پر خرید لیتا ہوں، بطور ہبہ نہیں چاہیے. یہ ہو گئی روایت. اب اس میں ترجمت الباب سے ربط کیسے ہوگا وہ سمجھو. ابو بکر صدیق کو اطلاع دینے کے دو یا تین دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہوئے. چونکہ تو ابھی تو پوری تیاری کرنی تھی نا, وہ سب امانتیں حضور کے پاس ہیں, امانتوں کی سیٹنگ کرنے کی, اس کے لیے حضرت علی کو نائب بنانے کا, ان کو اپنے بستر پر سلانے کا, ساری سیٹنگ کرنے کی ہے. اسی لیے ایسا نہیں کہ وہی آئی اور ابو بکر صدیق کو اطلاع دی نہ فوراً نکل پڑے, نہیں. اس واقعے کے دوسرے یا تیسرے دن ہجرت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے, اور اس عرصے میں وہ اونٹنی ابو بکر صدیق ہی کے پاس چھوڑ دی. اس عرصے میں وہ اونٹنی حضرت ابو بکر صدیق ہی کے پاس چھوڑ دی. یہ ہے محل استدلال. حضور بائع ہوئے, صدیق اکبر مشتری ہوئے, مبیع ہو گئی اونٹنی. خریدنے کے بعد حضور نے وہ اونٹنی کہاں چھوڑ دی؟ بائع کے پاس, یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چھوڑ دی. یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط. اب آگے کی بات سمجھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹنی خرید لی, گویا اپنے زیمان میں لے لی حضور نے, کہ اب یہ میرا زیمان ہے اس اونٹنی کے اوپر. بھلے وہ اونٹنی چھوڑ دی حضرت ابو بکر صدیق کے گھر, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ, معاملات کا حسن حضور کا, اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ اونٹنی ابو بکر صدیق کے یہاں ہلاک ہو جائے تو کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ حضور ابو بکر بائے کو یوں کہیں گے, ابو بکر یہ اونٹنی تیرے گھر تھی نا, تیرا نقصان ہو گیا, میرے پیسے کے بدلے میں دوسری اونٹنی لاؤ, ابھی تو میرے پاس آئی بھی نہیں تھی اونٹنی. کوئی ایسا سوچ سکتا ہے؟ اخلاق کے کریم آنا, معاملات کا حسن حضور کا, اگر بالفرض یہ اونٹنی صدیق اکبر کی یہاں ہلاک ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا نقصان سمجھتے کہ میری اونٹنی ضائع ہو گئی, میری اونٹنی چلی گئی, تباہ ہو گئی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اونٹنی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں چھوڑنا یہ بطور امانت سمجھا جائے گا. اگر بالفرض یہ بلا تعدی ہلاک ہوتی تو حضور کی اونٹنی جاتی, صدیق اکبر کا کوئی نقصان نہیں, ان کو تو پورا سمن کا استحقاق ہو جائے گا, ان کو پورا سمن مل جائے گا. اس طرح یہاں ترجمۃ الباب سے مناسبت ہوگی. لیکن ایک سوال باقی رہتا ہے, وہ موت والی بات تو آئی تھی, ترجمۃ الباب کا جزء ثانی کیسے نکالیں گے؟ تو بعض حضرات کہتے کہ جزء ثانی حضرت عبداللہ ابن عباس کا اثر لائے نا, وہ حین والا, اس سے جزء ثانی نکال لو, چونکہ وہاں حی ہے اور ترجمۃ الباب میں مرنا, تو کہا جزء ثانی اس اثر سے لے لو. اور بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ دوسرا جزو اس طریقے سے نکالیں گے, ضمناً نکالیں گے کہ بائع کے پاس مبیع کو چھوڑ دینا, گویا کہ مشتری کے پاس تو وہ مبیع ہے ہی نہیں, گویا مشتری کے پاس جس طرح موت سے نہیں ہوگی اس طرح بائع کے پاس رکھنے سے بھی نہیں ہوگی. یعنی اگر یہ مبی مر جاتی تو ابھی مشتری کے پاس نہیں، تو بائی کے پاس چھوڑ دی، مشتری کے پاس ہے نہیں، گویا کہ وہ مثلے مرے ہوئے کے ہو گئے. اس لیے جزء ثانی بھی اسی روایت سے نکل آئے گا، اور بہتر یہ ہے کہ جزء ثانی کو حضرت عبداللہ ابن عباس کے اثر سے لیا جائے. ان عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے بہت کم دن ایسے گزرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ابو بکر کے گھر پر، دن کے دونوں کناروں میں سے کسی ایک کنارے کے اندر، یعنی بہت کم ایسا ہوتا کہ حضور ہمارے گھر نہیں آئے، اور آتے تو یا تو صبح آتے یا شام میں تشریف لاتے. سو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینۃ المنورہ ہجرت کی اجازت ملی تو ہم گھبرا گئے، ہم اہل خانہ صدیقی گھبرا گئے. کیوں گھبرا گئے؟ اس لیے کہ حضور ہماری یہاں دوپہر کے وقت تشریف لائے، کہ یہ تو عام تشریف آوری کا وقت نہیں ہے، پھر کیوں آئے حضور؟ اس لیے ہم گھبرا گئے. فخبر به، حضرت ابو بکر صدیق کو خبر دی گئی اس بات کی کہ آج تو دوپہر دوپہر حضور تشریف لا رہے ہیں. تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں اس لیے تشریف لائے ہیں کہ کوئی نئی بات پیش آئی ہے. حدث، حدث کے معنی کیا؟ نئی بات، کہ کوئی نئی بات پیش آئی ہے، اسی لیے آج حضور دوپہر دوپہر کے اندر تشریف لے آئے. جب حضور تشریف لائے تو ابو بکر کو فرمایا جو کوئی تمہارے پاس ہے ان کو نکالو. تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، یہاں تو میری دو بیٹیاں ہی ہیں، عائشہ اور اسماء. پھر کہا حضور نے، ابو بکر آپ کو معلوم ہے مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی. تو صدیق اکبر نے کہا الصحبہ، یعنی میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں اے اللہ کے رسول. تو حضور نے فرمایا ضرور میرے ساتھ چلو. تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے پاس دو اونٹنی ہیں، ہجرت ہی کے لیے میں نے کھلا پلا کے تیار رکھی ہے، ایک آپ قبول فرما لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمن کے بدلے میں لیتا ہوں. معلوم ہوا کہ مولویوں کو بھی اپنا مال دین کے لیے لگانا چاہیے، ہمیشہ ہدیے اور قبول پر شکریہ پر نہیں چلنا چاہیے. دیکھو حضور نے جو ہے ہجرت کے لیے اپنے پیسے سے اٹھنی خریدی، وہ اپنا مال لگایا ہجرت والے عمل کے واسطے. اور صدیق اکبر کی فضیلت ظاہر ہو گئی کہ حضور نے ہجرت کی اجازت کی سب سے پہلے اطلاع ان کو دی. دوسری فضیلت ظاہر ہو گئی کہ انہوں نے ساتھ چلنے کی درخواست کی، حضور نے فرمایا ضرور ساتھ چل سکتے ہو. تیسری فضیلت یہ کہ صدیق اکبر پر الہام ہو گیا تھا کہ ان قریب ہجرت کا معاملہ پیش آنے والا ہے، تو ہی تو انہوں نے دو اونٹنیاں خرید کے رکھی تھی. تو یہ روایت صدیق اکبر کے فضائل پر بھی دال ہے. جی اچھا، اس مسئلے میں بھی غفلت کی وجہ سے جھگڑے بہت ہوتے ہیں، یعنی ہم کسی کے یہاں کوئی چیز سودا کریں گے خریدیں گے اور اللہ نہ کرے وہ چیز ضائع ہو گئی یا رد و بدل ہو گیا تو دکاندار سے لڑنے کھڑے ہو جائیں گے. صورت حال دیکھ لو نا کیا ہوا تھا، اگر آپ وہ بیچارہ آپ کو حوالے کر چکا تھا اور ہلاک ہو گئی تو آپ کا نقصان ہوا، پھر وہ بیچارے دکاندار کے گلے کیوں پڑتے ہو؟ نہیں تیری دکان میں ہلاک ہوا اس لیے تیرے ہی ذمہ آئے گا، میں کچھ نہیں دوں گا، یہ تو غلط طریقہ ہے. وہ تو آپ کو حوالے کر چکا تھا، وہ تو آپ کا، آپ کو اس کا احسان ماننا چاہیے کہ آپ نے کہا کہ دو گھنٹے بعد لے جاؤں گا، ٹھہری یہیں رکھو، तो उसको तो भाड़ा मांगना चाहिए कि दो घंटे का भाड़ा लाओ मेरी दुकान में ठेली रखने का। चीज आए कि आप उल्टा लड़ने बैठो उसके साथ। जी ये बाब हदीस शरीफ से तकरीबन माखूज अल्फाज है। कोई भी आदमी अपने भाई की बेअ पर बेअ न करे और भाव न लगावे, वला यसूमु, अपने भाई के भाव पर भाव न लगावे, यहाँ तक के वो उसको इजाजत दे देवे या सौदे से हट जावे। यह तुरुका का त्याग क्या तर्जमा, सौदे से हट जावे या वो खुद इजाजत दे देवे। पहले मसला समझो, दो आदमी के दरमियान के अंदर बैठ हुई, खियार रखा बे होने के बाद। खियार के जमाने के अंदर कोई जलेला भुनेला गया वहां पर और जाकर के क्या कहता है, भाई ये चीज मुझे बेच देनी, मुझे बेच देनी ये चीज, मैं खरीद लेता हूं। गलत काम कर रहा है कि जब दोनों के दरमियान बे हो चुकी, जब कबूल हो गया, अब तुझे जाकर के ये डोर डापण करने के लिए किसने कहा। गलत काम कर रहा है वो, बल्कि बास फुकाहा तो उसको हराम करार देते हैं कि ये शक्ल हराम है। इजाब कबूल हो गया, समन तय हो गया, सिर्फ खियार रखा और जमाने खियार के अंदर आप बेफस्क करने के लिए कहो तीसरा आदमी जाकर, इसको फुका हराम कहते। फिर आगे बात समझो, ये चीज सिर्फ बे के लिए नहीं है, शरीयत ने तमाम उकूद के अंदर इसको लाजिम किया है, तमाम उकूद के अंदर। कि एक मरतबा दो आदमी के दरमियान में किसी मामले में अक्द हो गया तो तीसरा आदमी जाकर के उसके अंदर फस्ख करने के लिए न केवे और खुद दावेदार न बने, तमाम उकूद में ये नाजायज है। जैसे इजारा, दो आदमी के दरमियान के अंदर अकदे इजारा हुआ, मुजीर और मुस्ताजिर के दरमियान में उजरत भी तय हो गई, सब हो गया, अब तीजरा डाकर के डखा डाले उसमें कि भाई ये तो तूने बहुत सस्ते में किया है, कैंसिल कर ले, मैं इसके इतने उजरत दूंगा, हराम है ना जाइज। मुलाजमत, एक आदमी ने किसी जगह के ऊपर मुलाजमत की बात तय कर ली कि मैं आपके यहाँ मुलाजमत, इतनी तनख्वाह, इतना काम, सब तय हो गया। अब दूसरा कहे भाई तू मेरे यहाँ नौकरी पे आ जाने, मैं तुझे इतने पैसे ज्यादा दूंगा, इतनी तनख्वाह ज्यादा दूंगा, हराम काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है। मुलाजमत तय हो चुकी, तनख्वाह तय हो चुकी, काम तय हो चुका, अब उसके बाद वो ऐसा करता है कि मेरे यहाँ आ जाओ, मैं तुमको ज्यादा तनख्वाह दूंगा, कम काम कराऊंगा, हराम काम कर रहा है। आगे सुनो, किसी मदरसे के अंदर किसी मस्जिद में कोई इमाम या मुदर्रिस हो गए, दूसरी मस्जिद या मदरसे वाले उसको ऑफर भेजे, हमारे यहाँ आ जाओ हम ज्यादा तनख्वाह देंगे, ये भी इसी हुक्म में आता है। और आज अहले मदरसा इस मसले से गफलत बरत रहे हैं। किसी भी इदारे में देखा भोला मुदर्रिस बड़ा काबिल है, बड़ा अच्छा है, तो कैसे वहां से तोड़ के अपने मदरसे में ले आ रहे हैं। اس کو بڑی بڑی تنخواہوں کی آفر کریں گے، وہاں اس کے اوپر کچھ حالات ہیں تو اس کو خوب گرم کریں گے. اچھا اتنے سارے گھنٹے تجھے پڑھانے کے، اتنی تنخواہ، رہنے کے لیے مکان کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں، تو بےچارا کتنا مظلوم ہے. ہمارے جامعہ بطن العلوم میں آ جاؤ، تم کو ہم اتنی تنخواہ دیں گے، اتنا نیا فلیٹ دیں گے، کام بھی کچھ نہیں کرنے کا. یہ اہل مدرسہ میں بھی یہ سب ہو رہا ہے آج کل، اہل مسجد میں بھی یہ سب ہو رہا ہے. حرام لکھتے ہیں فقہا اس کو، غلط کام لکھتے ہیں اس کو. جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ہے حسن معاشرت سے. حسن معاشرت کا کیا مطلب؟ یہ طریقہ اختیار کرنے سے دوسروں کو ایذا ہوگی، اور ایذائے مسلم حرام ہے. کہ سودا ہو رہا تھا، اجارہ ہو رہا تھا، ملازمت ہو رہی تھی، اور آپ نے اس کے اندر جو ہے بیچ میں کچھ دخل گیری کر لی، تو ایزا ہوگی اس کو، اور ایزائے مسلم حرام ہے، ممنوع ہے. تو یہ معاشرت کا حسن سکھایا جا رہا ہے کہ کسی کی بیع ہو رہی ہو تو وہاں دخل گیری مت کرو، بھاؤ تال میں، اجارے میں، ملازمت میں دخل گیری مت کرو. اب اس کے بعد اس کے درجات سمجھو الگ الگ. اس مسئلے کے چند درجات ہیں. پہلا درجہ، ایک آدمی نے بورڈ لگایا ہوا ہے کسی چیز کے بیچنے کا، یا اشتہار لگا دیا ہوا ہے، اسے گاڑیوں پر بھی لکھا رہتا ہے نا فار سیل، بیچنے کے لیے، مکانوں پر بھی لگا رہتا ہے فار سیل بیچنے کے لیے، بورڈ لگا ہوا ہے، اشتہار دیا ہوا ہے فروخت کے لیے، بیچنے کے لیے. اس زمانے کے اندر لوگ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنے میں بیچنے کا ہے، کیا پیسے ہیں، کیا بھاؤ ہے، کیسی چیز ہے. اس میں ایک نہیں، 100 جاوے، 200 جاوے، کوئی عرض نہیں. سمجھ رہے ہو نا پہلی شکل، کہ بورڈ لگا ہے، اشتہار لگا ہے، مختلف لوگ پوچھ پرچھ کے لیے جاتے ہیں، تحقیق کے لیے جاتے ہیں، بھاؤ کی بات کرنے جاتے ہیں، چیز دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، سب جاتے، تم بھی جاؤ، اس میں کوئی عرض نہیں ہے. یہ ممنوع نہیں ہے، یہ شکل ممنوع نہیں ہے، چونکہ ابھی کسی کا سودا فائنل نہیں ہوا، کسی کے ساتھ معاملہ فائنل نہیں ہوا، ابھی تو اشتہار کا دور چل رہا ہے، اور مختلف لوگ جاتے آتے ہیں. اس دور میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایک دیکھنے گیا ہوا عین اس وقت دوسرا چلا جا رہا ہے، تیسرا چلا جا رہا ہے، کوئی حرج نہیں. ایک شکل یہ ہو گئی. دوسری شکل سمجھو، ایجاب ہو گیا، قبول ہو گیا، سمن طے ہو گیا، اب جا کر کے کوئی آدمی دخل گیری کرے کہ بھائی ان کے ساتھ سودا کینسل کرو، میرے ساتھ سودا کرو، یہ بال اتفاق ناجائز ہے، غلط کام ہے. دوسری شکل سمجھ رہے ہوں، ایجاب ہو گیا، قبول ہو گیا، سمن طے ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب کوئی آدمی جا کر کے کہتا ہے بھائی ان کے ساتھ سودا کرو، کینسل کرو، میرے ساتھ سودا کرو، میں زیادہ پیسے دوں گا، یہ بال اتفاق ناجائز ہے. سمجھ گئے بات. ایک تیسری شکل سمجھو، تیسری شکل کیا ہے؟ کہ ایسی ہی کوئی چیز بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، بیچنے کے لیے کوئی چیز چل رہی ہے، دو آدمی سودے کی بات چیت پر بیٹھ چکے، ٹیبل پر بیٹھ گئے بات چیت کرنے، جیسے 500 گراہک دیکھنے کے لیے جاتے آتے ہیں، لیکن ایک گراہک کو دلچسپی ہے، بھائی کو بھی دلچسپی ہے، دونوں کا آ جاؤ آج بیٹھ کے اپنے بات چیت کریں، دونوں بیٹھے ہیں، سودا چل رہا ہے، تو عین جس وقت کے اوپر سودا چالو ہے بائے اور مشتری کے درمیان میں، اس درمیان میں بھی کوئی آدمی کود نہ پڑے، اس درمیان میں بھی تیسرا آدمی کود نہ پڑے، اس لیے کہ اس وقت یہ دونوں معاملہ آخری شکل دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کے درمیان سودے کی محفل اور گفتگو چل رہی ہے، ایسے وقت پر بھی تیسرا آدمی کود نہ پڑے. ہاں جب مجلس مکمل ہوئے تو پوچھے بھائی کیا ہوا؟ کہا ڈیل ہو گئی، دعا کرو ان کے لیے. اور اگر ڈیل نہیں ہوئی بات اڑ گئی، اب تم اپنا بھاؤ دو. بات اڑ گئی تو، ڈیل نہیں ہوئی تو، اب تم بھاؤ دو اس کو. یہ تیسری شکل، یہ تین شکل ہے اس مسئلے. اب اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ ایک اور ہے جو آپ میں سے بہت سو کو درپیش آنا باقی ہے. وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی کا پیغام نکاح کا، رشتے کا کسی جگہ کے اوپر ہو تو دوسرا آدمی پیغام پر پیغام نہ دے. یہ مسئلہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے. امام علی مقام جو دوسری حدیث لائے نا، اس میں وہ مسئلہ ہے. وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِ أَخِيهِ. اس مسئلے کی بھی تین شکل اچھی طرح سمجھ لو، پیغام نکاح کے مسئلے کی تین شکل. پہلی شکل، کوئی لڑکی ہے اور اس لڑکی کے لیے لوگ پیغام دے رہے ہیں، ایک نے دیا، دوسرے نے دیا، تیسرے نے دیا، کسی کے ساتھ بات فائنل نہیں ہوئی ہے، وہ سمجھو ابھی معرض میں ہے اور پیغامات پہنچ رہے ہیں، تو اس وقت کوئی بھی پیغام دے سکتا ہے. تین کے گئے تو چوتھا آپ دو، چار کے گئے ہیں پانچواں آپ دے دو، اس میں کیا آ رہا ہے؟ جس کے بھی مقدر میں اس کی تقدیر لگے گی. تو ابھی کسی کے ساتھ بات طے نہیں ہوئی ہے یا کسی ایک کے ساتھ بات تکمیل کا آغاز بھی نہیں ہوا ہے، ابھی مختلف لوگ صرف پیغام ہی پیغام دیتے چلے آ رہے ہیں. ایسے زمانے میں جتنے لوگ چاہے پیغام دے وے کوئی حرج نہیں ہے. دوسری شکل، ایک کا پیغام مکمل ہو گیا، مٹھائی بھی کھا لی، انگوٹھی بھی پہنا دی، پیغام مکمل ہو چکا، اب اس کے بعد جا کر کے کوئی آدمی دل میں ڈکا ڈالے کہ آپ نے جس کے ساتھ رشتہ کیا ہے نا، اس سے زیادہ قابل تو میرا لڑکا ہے، آپ اس کے ساتھ کرو، وہاں کہتے کیا ہے نا، کینسل کرو. یہ ممنوع شکل ہے، دونوں کا رشتہ فائنل ہو گیا، بات طے ہو گئی، اس کے بعد آپ اس کے اندر جو ہے داخل کرو کہ بھائی وہاں کینسل کرو اور ہمارے یہاں رشتہ کرو، یہ ممنوع ہے. فقہ میں سے بعض حضرات اس کی حرمت کے قائل. تیسری شکل سمجھو، بات فائنل کرنے کے لیے بیٹھے تھے اور مذاکرات جاری ہے، یعنی کہتے ہیں نا کہ بھائی تقریباً اب ہمارا ارادہ ہے، استخارے میں بھی ہاں گیا، تقریباً اب ہمارا ارادہ ہے، ہم کو اندر کھانے جو تحقیق کرنے تھی وہ بھی سب کر ڈالی ہے، تقریباً ہاں ہے، اور اب بیٹھے رہے بات کرنے کے لیے کہ بھائی بخاری ختم ہے یا سالانہ جلسے میں، اسی کی بات طے کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے کہ نکاح کب کریں گے، مہر کیا ہوگی، یہ سب بات طے کرنے کے لیے بیٹھے. اب وہاں کوئی تیسرا آدمی پہنچ جاوے، ان دونوں کی مجلس جہاں ہو رہی ہے وہاں پر کہ بھائی ان کے لڑکے کے ساتھ تم کینسل کرو، وہ تو ہمیشہ سبق میں سوتا رہتا تھا، تو بعد میں بھی سوتا ہی رہے گا، ہمارے لڑکے کے اساتذہ سے پوچھ لو کبھی اس نے سبق میں چونکا نہیں مارا. اسی لیے ہمارے لڑکے کے ساتھ تمہاری لڑکی سکھی رہے گی, یہ جھونکا بھی نہیں مارا اساتذہ سے پوچھ لو. یہ شکل بھی نامناسب شکل ہے, یہ شکل بھی نامناسب شکل ہے, غلط شکل ہے. اس طریقے کی یہ تین شکل بے میں, یہ تین شکل پیغام نکام ہے. اب ایک مسئلہ اور سمجھو اس کے اندر, ایک مکان بکنے کی بات تھی. بہت سے ہمارے ملکوں میں ایسا رواج نہیں ہے, بہت کم رواج ہے کہ بورڈ لگا دیتے ہیں. بیرون میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں کو بھی بورڈ لگ جاتے ہیں. کسی کو پتا چلا کہ کوئی مکان بکنے والا ہے, اب اس نے وہ مکان دیکھا کہ بھئی تو خرید لے گئے, ایسا ہی ہے مکان تو. لیکن اس کو بیچارے کو اتنا تجربہ نہیں ہے, تو آپ جیسے کسی ماہر سے مشورہ کرنے آیا کہ فلاں محلے کے اندر فلاں مکان بکنے والا ہے, کیا رائے ہے آپ کی, وہ خرید لے گئے, اتنا بھاؤ ہے, خرید آئے وہ مکان, تو اس نے جو مشورہ دینا تھا وہ آپ کو دیا. لیکن جس سے مشورہ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے اس کو اطلاع ہو گئی کہ وہ مکان بکنے والا ہے, تو جو مشورہ لینے آیا تھا اس سے پہلے یہ پہنچ گیا وہاں, اور جا کر کے وہ اس مکان کا وہ سودا کر ڈالے. یہ جائز ہے. کیوں جائز ہے یہ شکل؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مشورہ طلب کرنے والے نے ابھی تک مکان کے بائے سے کوئی معاملہ نہیں کیا ہے, نہ ایجاب کیا, نہ قبول کیا ہے, نہ سمن دے کیا ہے. انکوائری تو ہر ایک کرتے ہیں, خبر تو ہر ایک, معلومات تو ہر ایک لیتے ہیں. اس لیے جس سے مشورہ لیا تھا اس نے جا کر کے سیدھا اس کا سودا کر لیا, جائز ہے یہ کرنا, کیونکہ جو مشورہ لینے آیا تھا اس نے ابھی کوئی عقد کیا نہیں تھا. سمجھ رہے ہو باریک فرق مسئلے کے اندر؟ ایک اور مسئلہ سمجھ, سرکاری ملازمتوں کے اندر تبادلے بہت ہوتے ہیں, اور تبادلے جو ہیں نا, بعض تبادلے لوگ گفٹ سمجھتے ہیں, بعض تبادلے سزا سمجھتے ہیں. جیسے کہ کسی کو آہواڑ آئیں گے جنگل میں ڈال دے گئے آفیسر کو, تو یہ تبادلہ سزا ہے. اگر کسی کا تبادلہ جو ہے بروڑا سٹی میں ہو جاوے تو اس کو گفٹ سمجھے گا. تبادلے اس طرح دونوں شکل اختیار کرتے ہیں. ایک ملازم یا ایک آفیسر, اس کا تبادلہ اس کی خدمات, اس کے تجربے وغیرہ کے اعتبار سے اچھی جگہ ہونے والا ہے. اس کی سروس اتنی پرانی ہو گئی کہ اچھی جگہ اس کا تبادلہ اب ہونا ہے, لیکن دوسرا افسر آفیسر دباؤ کے ذریعے یا رشوت کے ذریعے وہ قابل لائق مستحق کا تبادلہ وہاں رکوا کر کے اپنا تبادلہ وہاں کروا دے رہے, یہ بھی اسی عنوان میں آتا ہے اور ناجائز ہے. کہ جس کے لیے وہ تبادلے کا استحقاق تھا اس جگہ کا, وہ اس نے دباؤ سے, پولیٹیکل پریشر سے, یا یہ کہ جو ہے کوئی مالی رشوت کے ذریعے وہ تبادلہ اس مستحق کا رکوا دیا, اور خود اس نے اپنا تبادلہ وہاں کرا لیا. وہ بھی اسی ترجمۃ الباب میں آتا ہے, اور وہ شکل بھی شرعاً ناجائز ہے, ممنوع شکل ہے یہ بھی. یہ سب وہ معاشرتی معاملات ہیں, معاملات کے اندر پیش آنے والی شکلیں ہیں کہ لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, اور بے دھڑک لوگ اس کو کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا دیندار سمجھتے ہیں. اور یہ مولویوں والی بات تو مدرسے والے کرتے ہیں جو مدرسے شریعت کے مرکز سمجھے جاتے ہیں. آپ تقریر میں کہتے ہو نا اسلام کے قلعے ہیں یہ مدارس عربیہ, وہاں یہ سب فراڈ ہو رہے ہیں کہ ایک مدرسے کا مولوی توڑنے کا, وہاں کا مولوی یہاں لے آنے کا, وہاں کا یہاں لے جانے کا, اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے, کرتے چلے جا رہے ہیں. جی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم آپس کے اندر, تم آپس میں اپنے بھائی کی بے کے اوپر بے مت کرو. دیکھو یہاں لفظ اخی استعمال ہوا اخوت ایمانی کا واسطہ دے کر کے ایسی گڑبڑی کرنے سے روکا گیا. کتنی پیاری تعبیر ہے حدیث شریف کے اندر کہ جس کسی کا سودا ہو گیا تھا اور تم سودے میں گڑبڑی کھڑی کرو, اپنا سودا پیش کرو, تو بھی تو تمہارا کوئی مسلمان بھائی ہوگا. تو یہاں اخوت ایمانی کا واسطہ دے کر کے اس طرح معاملات کے اندر گڑبڑی کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ ایسی گڑبڑی مت کرو. بس.